بلے السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام شمس الشموس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور ایک عقیدت مند کے لیے، ایک محب کے لیے اس سے بہتر کیا ہوگا کہ وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی آج کی تاریخ میں زیارت کرے۔ اور اسی کے پیش نظر ہم جب مشہد میں دیکھتے ہیں تو لاکھوں محبوں کا اور لاکھوں زائروں کا یہاں پر ایک ہجوم ہے، ایک سیلاب ہے جو بڑھتا جا رہا ہے اور کسی بھی طریقے سے کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ آج لاکھوں کی تعداد میں زائرین نے یہاں پہنچنے کے بعد اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ ناظرین، جو کسی مشکل کی وجہ سے اور دوسرے مسائل کی وجہ سے یہاں حاضر نہیں ہو سکے ہیں، ان کے لیے ہم حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روزے سے براہ راست پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں تاکہ اپنی گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کو امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت بھی کرا سکیں۔ یہ پروگرام شمس الشموس خاص طور پر آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس میں ہمارے ایک امام، ایک ہمارے مہمان ہوں گے جو امام علیہ السلام کی زیارت اور امام کی شہادت کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ اسی طریقے سے پروگرام میں آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔
مدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔
پروگرام شمس الشموس میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم اور آپ کی خدمت میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں خداوند عالم آپ کو امام رؤوف، امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں امام کے حقیقی زائروں میں شمار فرمائے۔ ہم آپ کے لیے امام کے روزے سے دعا گو ہیں اور آپ سے بھی دعاؤں کی التماس ہے۔ ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے جناب سید سبط حیدر زیدی صاحب قبلہ سے، جو ہندوستان سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت ہیں جن سے آپ اکثر سحر عالمی نیٹورک کے ذریعے مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا ساتھ دیجیے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔
میں بھی آپ کی اور تمام ہی ناظرین کی خدمت میں سلام کے ساتھ ساتھ تسلیت پیش کرتا ہوں،
اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنا وقت مخصوص کیا اور آپ تشریف لائے۔
شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے میرا۔
حضور، اگرچہ جو ہمارا اصل پروگرام ہے وہ تو ظاہر ہے اس لیے ہے تاکہ براہ راست ناظرین امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت کر سکیں، اور جو ان کی حاجتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ امام کے صدقے میں خداوند عالم سے طلب کر سکیں اور مانگ سکیں۔ لیکن مختصر طور پر جو ہم آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے ہم کچھ حاصل کرنا چاہیں گے۔ دیکھیں، ایک سوال ہے عام طریقے سے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ جو تاریخ کا طالب علم ہے، جس وقت وہ حضرت امام علیہ السلام کی ہسٹری پڑھتا ہے اور تاریخ کو دیکھتا ہے امام کی، تو اس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ مامون جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے اتنے محبت کے ساتھ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان بلایا، مشہد بلایا، اور پھر تاریخ آگے یہ بتاتی ہے کہ اسی مامون نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو شہید کیا۔ اگرچہ درمیان میں یہ بھی ملتا ہے تاریخ میں کہ وہ بہت محبت رکھتا تھا، بہت عقیدت تھی اس کو، حتیٰ کہ اس نے شاید اپنی بیٹی کا عقد بھی کیا تھا امام سے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہوا کہ ایک طرف تو اتنی محبت نظر آتی ہے اور دوسری طرف وہ امام کو شہید کرتا ہے۔ ذرا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تو یہاں پہ مسئلہ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ مامون محبت اور عقیدت،
جی،
چونکہ یہ تنہا مامون تمام کے تمام خلفاء میں، بنی امیہ اور بنی عباس میں، جی، ایک نئی روش اس نے اختیار کی ہے، جی، کہ امام کے ساتھ اظہار محبت کرنے کے بعد یہ اس میں اس کی کچھ مجبوریاں تھیں اور مجبوریوں کے ساتھ ساتھ ایک نئی روش تھی جس کو یہ اپنانا چاہ رہا تھا،
نیا
طریقہ، اس سے پہلے کسی خلیفہ نے، بنی عباس کے، بنی امیہ کے کسی خلیفہ نے یہ روش نہیں اپنائی ہے کہ باقاعدہ محبت کرنے کے بعد یہ سب چیزیں۔ تو پہلے تو یہی کہ یہ لفظ محبت حقیقی تھی یا فقط ایک جال تھا، اس جال میں بھی کیا سبب تھا جو اس نے یہ جال ڈالا ہے۔ لہذا پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ مامون جس وقت خلیفہ بنا ہے اس وقت کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو حالات کی صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ ہارون مامون کا باپ جب دنیا سے گیا ہے تو اس نے اپنے بڑے بیٹے امین کو خلیفہ بنایا تھا، اور امین خلیفہ تھا، مامون خراسان علاقے میں اس کا گورنر تھا۔ یہاں پہ امین اور مامون دونوں خلافت کے سلسلے میں جھگڑا کرتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، اختلاف قتل و غارت تک پہنچتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مامون کامیاب ہو جاتا ہے، امین قتل ہو جاتا ہے۔ امین قتل ہوا، مامون کے ہاتھ میں خلافت پہنچ گئی، لیکن جب مامون کے ہاتھ میں خلافت پہنچی ہے، چونکہ ہارون کی وصیت کے تحت امین خلیفہ تھا، لہذا مامون کا اپنا حلقہ یعنی خاندان بنی عباس امین کے قتل کی وجہ سے مامون سے ناراض اور متنفر ہو چکا تھا۔ نتیجتاً بنی امیہ پہلے ہی سے دشمن تھے، بنی عباس امین کے قتل کی وجہ سے دشمن ہو چکے تھے، اب مامون اپنے آپ کو تخت خلافت پہ بیٹھے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی اپنا طرفدار محسوس نہیں کر رہا تھا،
یعنی ایک مسئلہ نہیں تھا جو اس کی حمایت
کر سکے ایک طرف۔ دوسری طرف یہ کہ جب امین اور مامون میں جنگ چھڑی ہے تو اس وقت شیعوں نے، جو سادات تھے، علوی شیعہ تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور نتیجتاً جیسے بنی امیہ اور بنی عباس میں جنگ چلی تھی تو اس وقت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے دین کی تبلیغ کی ہے، لہذا ہمارے پاس جتنا دین امام جعفر صادق سے پہنچا ہے اتنا کسی امام کو فرصت نہیں ملی ہے، اس سے جتنے، تو اس وجہ سے یہی پھر دوسرا موقع ملا کہ امین اور مامون میں جنگ ہوئی، نتیجتاً شیعوں نے پھر قیام شروع کیا حکومت کو گرانے کے لیے، حکومت کے خلاف اور اپنے مذہب کی ترویج کے لیے۔ نتیجتاً مامون ایسے عالم میں یوں گھر چکا تھا کہ بنی امیہ پہلے سے دشمن ہیں، بنی عباس مامون کے قتل کی وجہ سے دشمن ہو چکے ہیں، شیعہ لوگ مختلف جگہوں سے قیام کیے ہوئے ہیں حکومت کے خلاف، تو اب اس کے لیے چارہ نہیں تھا کہ اپنی وہ ہیلہ مکاری والی، بہانے والی چال، محبت نہیں ہے، وہی ہیلے والی چال چلے، امام رضا سے محبت کا اظہار کرے تاکہ کم سے کم شیعوں کے تظاہرات بھی ختم ہو جائیں، قیام بھی ختم ہو جائیں، اور یہ دیکھیں شیعہ کہ یہ خلیفہ ہمارے امام سے اتنی محبت کر رہا ہے، اور امام اگر اس کے قریب آ جاتے ہیں بالفرض تو نتیجتاً شیعہ لوگ اس کے حامی ہو جائیں گے۔
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضا علیہ السلام تو اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے، چونکہ اس کا یہ جو فریب ہے، اس کا دھوکا جو یہ عوام کو دینا چاہتا ہے ہمارے ذریعے سے، تو کیا امام نے اس کا اظہار بھی کیا وہاں سے مدینے سے چلتے ہوئے، یا دوستوں سے اپنے کہا ہو کہ مجھے دھوکے سے؟
کیوں نہیں دیکھیں، ایک تو امام علیہ الصلوۃ والسلام، تمام ہر امام ہی اپنے زمانے کے ہر خلیفہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ پورے ماکان و مایاکون کا واقف اور عالم ہے امام، لہذا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا علم تھا۔ امام رضا نے مدینے سے رخصت ہوتے وقت بھی اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، خصوصاً اپنے ناموس کو، اہل حرم کو جمع کرنے کے بعد بلکہ ان سے یہ کہا کہ مجھ پہ تم اتنا گریا کرو، اتنا گریا کرو کہ گویا کہ تم مجھے آخری مرتبہ دیکھ رہے ہو، اس کے بعد مجھے دیکھنا، میری زیارت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ مجھے یہاں سے لے جایا جا رہا ہے اور پھر وہیں مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ روایات ہیں جو امام نے اپنے خاندان، اپنے اصحاب، تمام کے تمام افراد سے بیان کی ہے، جو تمام مورخین نے اس بات کو لکھا ہے، حتیٰ کہ راویوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ جب امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آخری الوداعی زیارت کے لیے گئے ہیں تو وہاں بہت ہی بے قراری سے روئے ہیں، اصحاب نے سوال کیا ہے کہ مولا اتنی بے قراری سے، اتنی شدت سے رونے کا وجہ، رونے کا سبب؟ تو امام نے فرمایا میری آخری زیارت ہے، پھر مجھے دوبارہ مدینہ لوٹنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود امام کو محبت سے نہیں، زبردستی لایا گیا ہے، یہ مامون کی طرف سے اظہار ہے کہ محبت ہے، ورنہ امام حقیقت کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا،
اور پھر اس کے بعد وہ شہید کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کوئی خاص سبب تھا اس کا؟
تو اس کی صورتحال یہ تھی کہ دیکھیں، مامون اپنے اس ہدف کے تحت امام کو بلا رہا تھا کہ کم سے کم شیعہ میرے ساتھ ہو جائیں گے، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد امام مجبوری میں آئے ہیں، اس کے باوجود بھی امام کے اپنے بھی ہدف تھے۔ ایک تو ہدف اس میں یہ تھا کہ فرقہ واقفیہ خصوصاً خراسان سے اٹھا تھا، جس کا عنوان یہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم
غائب ہو چکے ہیں, شہید نہیں ہوئے ہیں جی. اور امام موسیٰ کاظمی, امام مہدی ہیں جو بعد میں ظہور کریں گے. تو اس فرقے کو ختم کرنا تھا تاکہ شیعت حقیقی پیمانوں پہ 12 امام تک پہنچ سکے جی. ایسا نہ ہو کہ اس خراسان میں یہ فرقہ واقفیہ عروج پا جائے اور نتیجتاً شیعت جو ہے منقطع ہو جائے. تو ایک تو اس کو بھی ختم کرنا تھا, لہٰذا امام یہاں پہ آئے, آنے کے بعد خصوصاً اسی خطے میں یعنی نیشاپور میں وہ استقبال, وہ حدیث
علاقے میں,
اسی علاقے میں چونکہ مسئلہ سبزوار کا ہے جی. نیشاپور سے قریب علاقہ ہے, اس علاقے میں امام نے معجزے بھی ظاہر کیے, چشمے کا ظاہر ہونا, بہت سو کو شفا دینا, اس بات کے لیے کہ دیکھو میں حقیقی امام ہوں.
یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں ہے,
میں آٹھواں امام ہوں, لہٰذا میرے پاس حجت الہی کے طور پہ میرے پاس معجزے بھی موجود ہیں
جی.
معجزے کے علاوہ یہ پبلک کا استقبال بھی, تمام کے تمام صورتحال, اور اس کی آمد سے یہ اثر ہوا ہے کہ وہ فرقہ تقریباً اس خطے سے ختم ہو گیا ہے. یعنی ایران کے اندر اب واقفی فرقے کا وجود نہیں ہے, فقط اب کتابوں کے اندر رہ گیا ہے, ورنہ اصل وجود ختم ہو چکا ہے. تو ایک تو امام کا یہ تھا, پھر اس کے علاوہ جو امام کے آمد کی کامیابی تھی جو مامون کے لیے اسی وقت کھٹک رہی تھی, وہ آج ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ امام اس خطے میں تشریف لائے ہیں, پورا ایران شیعہ ہے,
پورا علاقہ ملک
شیعہ ہے. تو وہ اثر مامون نے وہیں احساس کر لیا تھا کہ یہاں امام کو بلانے سے میں کامیاب نہیں, امام رضا کامیاب ہو رہے ہیں. چونکہ امام جدھر کو بڑھتے چلے جاتے تھے وہیں تمام کے تمام مسلمان, چاہے شیعہ ہوں سنی ہوں, جب کوئی اس علاقے میں شیعہ نہیں تھے اس وقت میں, مامون کے دور میں سب مسلمان ہیں لیکن شیعہ نہیں ہیں, لیکن سب محبت رسول اور محبت اہل بیت کی وجہ سے اس قدر امام کے قریب آتے چلے جا رہے تھے کہ سب اس یقین پہ پہنچ چکے تھے کہ مامون خلافت کا حقدار نہیں ہے, امام رضا حقدار ہے. نتیجتاً اس کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ امام رضا کو یہاں پہ بلوانے کے بعد میں کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہوتا چلا جا رہا ہوں, چونکہ سارا اسلام, سارے سلمان امام رضا سے جو محبت, عقیدت اور وہ اصل ولایت پذیری جو اصل اہل بیت کے لیے قرآن کریم میں ثابت ہے, لوگ اس کی طرف رغبت کر رہے ہیں, نتیجتاً اس کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا,
راستے سے ہٹانا
ایک طرف. دوسری طرف یہ کہ جب یہ بات امام کی ولی عہدی کی پھر بنی عباس میں پہنچی ہے تو بنی عباس جو پہلے ہی سے مخالف تھے اور اس نے اس وجہ سے امام کو قریب بلایا تھا کہ شیعہ میرے ساتھ ہو جائیں, عملاً شیعہ بھی ساتھ نہیں ہو پائے, ولو یہ کہ ظاہراً قیام ختم ہو گئے تھے, لیکن حقیقتاً چونکہ امام رضا نے کبھی اظہار نہیں کیا کہ میں مامون کا واقعاً چاہنے والا ہوں یا مامون کا واقعاً ولی عہد ہوں, جو بلکہ آپ کی ولی عہدی کا بھی سلسلہ واضح ہے کہ بار بار انکار, لہٰذا خود یہاں سے اس منزل پہ بات پہنچی کہ اس نے یہ دیکھا کہ ادھر ہمارا یہ مقصد بھی کامیاب نہیں ہو پایا ہے, یعنی امام رضا سے جو ہم سوء استفادہ کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں کر پائے ہیں, اور دوسری طرف جو بنی عباس ہمارے مخالف تھے وہ اور شدید تر مخالف ہو گئے ہیں. نتیجتاً بغداد میں مامون کی خلافت گرنے والی تھی, بیعت توڑنے لگے تھے, دوسروں کو خلیفہ چننے والے تھے, تب اس نے یہ دیکھا کہ بنی عباس بھی میرے ہاتھ سے نکل گئے, ادھر شیعہ بھی میرے قبضے میں نہیں آ پائے ہیں, نتیجتاً میری خلافت خطرے میں ہے. تب وہ مجبور ہوا کہ یہاں سے امام رضا کو کم سے کم زہر دے کے اپنے خاندان کو قریب کر لے کم سے کم,
بالکل
نتیجتاً وہ یہ مقصد.
بہت شکریہ, واقعی مختصر سے وقت میں بڑا اہم جواب تھا اور ضروری مطالب آپ نے ہمارے لیے یہاں پر پیش کیے. لیکن میں یہ سوال کرنا چاہوں گا, چونکہ آج شہادت ہے امام رضا علیہ السلام کی اور پوری دنیا جو ہے وہ یعنی غمگین ہے, محزون ہے,
بے شک
ہاں, اگر آپ اجازت دیں میں سوال اپنا یہاں پہ, لیکن اس کے بعد اجازت دیجیے ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو اسی طریقے سے ہمارے مہمان کے ساتھ جاری رہے گی, لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
یا امام رضا, یا امام رضا,
ناظرین اکرام, پروگرام شمش شموس میں وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارا ساتھ دیجیے, اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. حضور, اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شہادت کی کیفیت کیا تھی, کچھ اس پہ روشنی ڈالیے کہ امام کے اوپر وہ کتنا سخت وقت تھا اور کس طریقے سے امام اس مرحلے سے گزرے ہیں, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے.
جی ہاں, تو جہاں تک مسئلہ امام کی شہادت کا ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ مامون جو ظاہری طور سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ یقیناً کبھی بھی تلوار سے شہید نہیں کر سکتا, چونکہ ظاہر ہے تلوار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو دنیا دیکھے گی اور پھر دنیا اسی پہ ہنسے گی, کہ جس نے اتنی محبت اور عقیدت دنیا کو دکھاوے کے لیے ظاہر کی تھی، اب وہ کیوں امام کو تلوار سے؟ لہٰذا اس کے لیے بھی راستہ وہی تھا کہ مخفیانہ امام کو شہید کرے۔ لہٰذا خود مامون جب اپنے اہداف میں ناکام نظر آنے لگا اور اس کو یہ صورتحال پیش آنے لگی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا ہوں بلکہ اس علاقے میں آنے کے بعد امام رضا اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں اور ان کی شیعت پورے ایران میں جہاں جہاں سے گزرے ہیں پھیلتی چلی گئی ہے، نتیجاً اس نے ادھر بنی عباس کو اپنے مخالفت میں دیکھتے ہوئے امام کو بہت ہی مخفی طریقے سے اپنے دربار میں دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد امام کو زہر سے، جو انگور میں روایت میں ملتا ہے کہ انگور میں دیا ہے، لیکن امام جیسے کہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور تمام کے تمام مورخین اور محدثین نے نقل بھی کیا ہے کہ ہر امام کو علم تھا اس بات کا کہ مجھے کیسے، کب، کیا، کیسے شہید ہونا ہے۔ لہذا امام کو جب یہ دعوت دی گئی ہے تو امام نے اپنے صحابی جناب ابا سلط ہروی سے یہ باقاعدہ اپنے حجرے سے نکلتے ہوئے، اپنے خیمے سے نکلتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو مجھے مامون نے بلایا ہے اور اس دعوت میں مجھے زہر دیا جائے گا، نتیجتاً اگر میں مامون کے دربار سے اس طرح آؤں کہ میرے سر پہ میری ابا پڑی ہوئی ہو تو سمجھ لینا کہ مجھے زہر دیا جا چکا ہے اور یہ میری زہر۔ نتیجتاً امام مامون کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد دیکھا کہ وہی تشت میں انگور رکھے ہوئے ہیں۔ مامون نے امام کو قریب بلایا، بلانے کے بعد تواضع کی کہ آئیے بسم اللہ تشریف لائیے، انگور تناول فرمائیں۔ امام نے انکار کیا، لیکن جب امام نے انکار کیا تو اس نے کہا کہ یا تو کھائیے ورنہ میں پھر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہوں،
زبردستی
کھلایا جائے گا۔ نتیجتاً اس نے اشارہ کیا اور چاروں طرف پھر جلاد اپنی اپنی تلواریں لے کے نظر آنے لگے، اور امام سمجھ گئے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں یہ نہیں کھاتا ہوں تو پھر تلوار سے مجھے شہید، چونکہ امام نہتے ہیں، ہاتھ خالی ہیں، تنہا ہیں، چاروں طرف دشمن ہیں، تلوار لیے ہوئے ہیں، نتیجتاً مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ اور شہید کرنے میں امام کو شہادت دونوں اعتبار سے شہید ہونا ہے، چونکہ خود امام ہی کا فرمان ہے ما منا الا مسموم او مقتول، ہم ہر تمام کے تمام معصومین میں سے یا قتل ہوئے ہیں یا زہر دیا گیا ہے۔ نتیجتاً امام کو بھی معلوم ہے کہ مجھے شہید ہونا ہے، لیکن اگر امام تلوار سے شہید ہوتے ہیں تو اس میں تنہا امام شہید نہیں ہوتے، بلکہ یہ تلوار کا اثر پوری دنیا شیعہ پہ پھیلے گا، وہ شیعہ جو قیام کر رہے ہیں اور زیادہ قیام کریں گے، نتیجتاً حکومت سے لڑائی ہوگی اور اس میں ایک شیعہ نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں شیعوں کا قتل ہوگا۔ تو امام نے اپنی ہی جان دینا
جو ہے وہ کھل جائے گی،
کھل جائے گی، کھلنے کے علاوہ نقصان شیعت کا ہوگا، چونکہ شیعوں کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، مامون کے پاس حکومت ہے، خلافت ہے، فوج ہے، لشکر ہے۔ نتیجتاً یہ ہوگا کہ اس میں اگر امام کی شہادت تلوار سے ہوتی ہے تو تنہا امام ہی شہید نہیں ہوں گے، بلکہ لاکھوں شیعہ شہید ہو سکتے ہیں، چونکہ شیعوں کو جب خون کا اثر ہوگا تو جذبہ ابھرے گا۔ نتیجہ یہ کہ امام نے فقط دین کی حفاظت اور شیعت کی حفاظت، مذہب شیعہ کی حفاظت اور افراد شیعہ کی حفاظت، یعنی شیعوں کی بھی اس حفاظت کی ہے، شیعت کی بھی حفاظت کی ہے، اور اس طرح خود زہر نوش کر لیا ہے تاکہ شیعوں کی جان بچ جائے۔ نتیجتاً امام نے جب دیکھا کہ چاروں طرف تلواریں آ چکی ہیں، امام نے انگور نوش فرمائے، اور انگور نوش فرمانے کے بعد امام کھڑے ہوئے، مامون نے کہا کہ مولا کہاں جانا چاہتے ہیں، تو امام نے کہا کہ جہاں تو بھیجنا چاہتا تھا۔ مامون سمجھ گیا، اور امام نے وہاں سے باہر نکلنے کے بعد اپنی ابا کو سر پہ رکھا، رکھنے کے بعد جیسے ہی دربار سے باہر نکلے، ابا سل جو دور سے دیکھ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ امام کو زہر مل چکا ہے، نتیجتاً وہ دوڑ کے امام کے قریب گئے، جانے کے بعد دیکھا کہ امام زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، امام کو سہارا دے کے اٹھایا، امام کے حجرے تک امام کو لے جاتے لے جاتے، ابا سلط کا بیان ہے کہ کئی مرتبہ امام اٹھے، کئی مرتبہ بیٹھے، یعنی زہر اتنا شدید تھا، اتنا شدید تھا کہ امام سے چلنا بھی دوبھر دشوار ہو چکا تھا۔ نتیجتاً بار بار بیٹھ رہے تھے، بار بار کھڑے ہو رہے تھے، اور اس کے جانے کے بعد امام جیسے ہی حجرے میں پہنچے، جو ایک عظیم جملہ ہے وہ یہ کہ امام نے کہا کہ ابا سلط میرے نیچے سے بستر ہٹا دو۔ اب اصل میں ہاتھوں کو جوڑا، مولا اس وقت آپ کی حالت متغیر ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے، آپ کا بستر ہٹانے کا فلسفہ اور مقصد کیا ہے؟ امام نے ایک جملہ کہا، بسلط میں چاہتا ہوں کہ اب دنیا سے آخری وقت اپنے جد حسین کی تاسی کر سکوں، اس لیے کہ میرا جد مظلوم امام حسین بھی زمین پر پیر رگڑتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا آخری وقت بھی زمین پہ ہو، بستر پہ نہ رہوں۔ لہذا ابا سلط نے بستر ہٹا دیا، امام کو زمین پہ لٹا دیا، اور ابا سلط امام کے حکم مطابق حجرے سے باہر چلے گئے اور پھر اس کے بعد امام محمد تقی کی وہ آمد ہے جو روایت میں ملتی ہے کہ امام غیب سے آئے ہیں اور غسل و کفن امام. جی
حضور بہت شکریہ آپ کا, واقعی ایک مصائب کا گوشہ بھی تھا چونکہ آج کی ضرورت بھی تھی اس کی. میں آپ سے اب یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیے اس وقت آج کی تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں, خدا کا شکر ہے خدا نے ہمیں آج کے دن یہ زیارت کا شرف بخشا اور پوری دنیا سے عقیدت مندوں کا ایک سلسلہ ہے اور مختلف مذاہب یعنی مذاہب اسلامی مکاتب فکر کے سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں پر جمع ہیں. تو امام کی زیارت کے حوالے سے آپ کچھ بیان کیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب کا انسان جو ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہے, ذرا اس کے اوپر آپ کچھ روشن ڈالیں.
جی ہاں, مسئلہ زیارت, خود زیارت ایک فطری عمل ہے. جی تمام کے تمام ادیان, تمام مذاہب, دنیا کا کوئی سا بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنے بزرگوں کے قبروں پہ یا ان کے وہ آثار جو بھی ہیں بہرحال ان کو پھر دوبارہ دیکھنے نہ جاتا ہو.
جی بالکل,
درشن کہہ لیں یا بہرحال زیارت کہہ لیں یا بہرحال اپنے بزرگوں کے ان آثار کو دید و بازدید کہہ لیا جائے, یہ جو بھی الفاظ سے آپ استعمال کریں, یہ ایک فطری عمل ہے. پھول کا چڑھاوا قبروں پر یا ان,
یعنی مختلف طریقے ہیں
ہاں
سے اپنی عقیدت
کا اظہار کرنے کا اپنے بزرگوں کے, چاہے اس میں عیسائی ہوں, یہودی ہوں, حتی ہندو ہوں.
جی
یعنی چونکہ یہ اس بات کا اظہار اور دلیل ہے کہ یہ چیز فطری ہے, کسی خاص مذہب سے مربوط نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے, چونکہ اسلام دین فطرت ہے نتیجتاً اسلام میں ایسی چیزیں جو انسان کی فطرت میں شامل ہیں اس کی اس نے تائید کی ہے. لہٰذا ہمارے تمام کے تمام ائمہ طاہرین پیغمبر اکرم کی زیارت کے مجاور اور حرم کے مجاور رہے ہیں, ہمیشہ زیارت کرتے رہے ہیں. خصوصاً واقع کربلا کے بعد امام حسین کی زیارت اس قدر مسنون اور مستحب واقع ہوئی ہے کہ تمام کے تمام ائمہ طاہرین باقاعدہ پاپیادہ تک زیارت پہ گئے ہیں, اپنے چاہنے والوں کو تاکید کی ہے کہ جا کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جائے. لہٰذا تمام کے تمام ائمہ طاہرین نے ہمارے تاکید کی ہے ہر امام کے روزے کی زیارت, اس میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا بھی یہی مسئلہ ہے. خود امام نے بھی اپنے زیارت کے متعلق بارہا تاکید کی ہے کہ مجھے عالم غربت میں شہید کیا جائے گا, لہذا جو عالم غربت میں میری زیارت سے مشرف ہوگا میں اس کی تین مرتبہ زیارت کرنے کے لیے آؤں گا, لہذا جو میری ایک مرتبہ زیارت کرے گا. اور پھر وہ مقامات بھی بیان کیے ہیں کہ جہاں دنیا میں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے, قیامت میں وہ ایام کے جہاں نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے, پل صراط سے گزارا جائے گا, اعمال تولے جائیں گے. ان تین مقام پہ امام رضا یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہر زائر کی جو میری ایک مرتبہ زیارت کرے گا اس کی زیارت کو پہنچوں گا. اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمان, امام جواد کا فرمان.
میں آپ سے ایک سوال یہاں کرنا چاہتا ہوں, چونکہ ہمارے وقت میں شاید اتنی گنجائش نہیں ہوگی کہ تفصیلی اس موضوع پر گفتگو کر سکیں, کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آج پورا مشہد, جگہ نہیں ہے یہاں پہ قدم رکھنے کے لیے جیسے کہا جاتا ہے نا, اور حرم میں تو یعنی لوگ حرم تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس کی جو ہے, اور مختلف مذاہب کے افراد ہیں. تو کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ اس زیارت کے حوالے سے بیان کیا ہے؟
جی ہاں, خود اہل سنت کی روایات میں بھی اور تمام ہی فرقوں سے ایک روایت ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ام المومنین جناب عائشہ سے یہ فرمایا کہ ستدفنو بضعت منی بارض خراسان, ان قریب میرا ٹکڑا سرزمین خراسان میں دفن ہوگا, جو شخص اس کی عالم غربت میں زیارت کرے گا گویا ایسا ہے کہ اس نے ایک حج انجام دیا. جب جناب عائشہ نے اس روایت کو اور اس جملے کو رسول اکرم کے دہن مبارک سے, زبان مبارک سے سنا تو تعجب کر کے, تعجب سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایک حج کا ثواب؟ حضور اکرم نے فرمایا سات حج کا ثواب. پھر تعجب کیا, حضور سات حج کا؟ آپ نے فرمایا ستر حج کا ثواب. پھر تعجب کیا, حضور ستر حج کا؟ رسول اکرم نے فرمایا سات سو حج کا ثواب. اب جو رسول اکرم نے سات سو حج کہے تو جناب عائشہ خاموش ہو جاتی ہیں. تب رسول اکرم نے فرمایا یا حمیرہ, اگر تم خاموش نہ ہوتی تو میں اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں حج بیان کرتے چلے جاتا. اور ظاہر جو چیز رسول اکرم کی زبان سے نکلی ہے وہ عین مشیت الہی, ایک تو یوں بھی کہ وما ینتق عن الہوا, دوسرے وما تشاؤن الا ان یشاء اللہ, مشیت الہی. نتیجتاً یہاں پہ جو قابل غور نقطہ ہے وہ یہ کہ روایت میں یہ ہے کہ جناب عائشہ کے سامنے تین باتیں آئیں. ایک تو رسول اکرم نے یہ کہا کہ سرزمین خراسان پر میرا بیٹا دفن ہوگا,
جی
میرا ٹکڑا دفن ہوگا, اس کا اتنا ثواب ہے. جناب عائشہ نے نہ ہی بیٹے کے متعلق کوئی اعتراض کیا, کوئی بیٹا کون ہے کیا
سوال
ہے
نہیں کیا,
سوال نہیں کیا کون ہے کیا ہے, نہ ہی سرزمین خراسان کے بارے میں سوال کیا. سوال کیا ہے تو زیارت کے اتنی عظمت پہ سوال کیا ہے, یعنی یہاں سے دو تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ امام کا وجود یعنی پیغمبر اکرم کا وہ ٹکڑا, پیغمبر اکرم کا وہ بیٹا اس قدر معہود ذہنی تھا,
یعنی لوگ آشنا تھے
یعنی وہ حدیث اسنا شر خلیفتی اس قدر مشہور تھی کہ باقاعدہ لوگ نام بنا واقف تھے کہ امام کے 12 جانشین ہیں, ان میں سے ایک امام رضا بھی ہیں. لہذا سوال نہ کرنا اس بات کے دلیل ہے کہ گویا کہ وہاں سب کے سامنے. دوسری بات یہ کہ سرزمین خراسان کے متعلق سوال نہ کرنا, یعنی امام کا یہاں دفن ہونا, یہاں امام کی تشریف آوری بھی تقریباً ماحود ذہنی تھی جو سوال نہیں کیا خراسان کہاں ہے, کیسے ہے, کیوں ہے, کیا. فقط اور فقط زیارت کے متعلق سوال کرنا یہ اس بات کی اور ہمیں اہمیت دلاتا ہے کہ زیارت خود موضوع زیارت جناب عائشہ کے سامنے قابل اعتراض نہیں ہے اگر دقت کیا جائے اس پہ, چونکہ انہوں نے یہ کیا کہ زیارت کا ثواب ایک حج کی برابر, اصلاً زیارت سے انکار نہیں کیا, انکار ایک حج کی برابر کا ہے. یعنی جناب عائشہ زیارت کی معتقد ہیں کہ زیارت کرنا ثواب ہے, اعتراض اس بات کا ہے کہ حج کی برابر کیوں ہے,
اور وہ بھی اعتراض نہیں ہے,
اور وہ بھی اعتراض سوال ہے, اعتراض نہیں ہے کہ کیوں, اور اس پہ پھر اصرار پیغمبر اکرم کا کہ ایج ایک نہیں سات, سات نہیں ستر, ستر نہیں 700, اور ظاہر پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں جس کو امت مسلمان سب نے نقل کی ہیں وہ خود ایک دلیل ہیں,
اور سب یعنی عمل بھی کرتے
خود عمل بھی کرتے ہیں. نتیجتاً حاکم نیشاپوری
جو جی فرمائیے, یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کتنی اہم اس زیارت کو بتایا گیا ہے, حدیث میں آیا ہے اور کتنا اجر ہے. اور ناظرین خداوند عالم دعا ہے کہ ہمیں سب کو جتنے عقیدت مند ہیں بلا تفریق مذہب و ملت خداوند عالم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف عطا کرے. اسی طریقے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں مختصر سے وقت. ناظرین کرام پروگرام شمس و شموس میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے, جو ہمارے پاس مختصر سا وقت ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنے مہمان سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. حضور جیسے ابھی آپ شاید اس حدیث کی سند بیان کرنا چاہتے تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں,
خود اس کو حاکم نیشاپوری نے اپنی تاریخ نیشاپور میں بیان کیا ہے
جی,
اور نہ فقط اس روایت کو بیان کیا ہے
جی,
بلکہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ جی کہ اس کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ خود چونکہ یہ حاکم نیشاپوری نیشاپور کا ہے
جی,
اور مشہد نیشاپور کے آپ واقف ہی ہیں,
نزدیک ہے بالکل,
اس کا خود کا اپنی تاریخ نیشاپور میں بیان یہ ہے کہ میں کئی مرتبہ پاپیادہ امام کی زیارت سے مشرف ہوں.
اللہ
یعنی ایک حاکم نیشاپوری ایک عظیم مورخ بھی ہے, محدث بھی ہے, اور ایک عظیم شخصیت ہے امت مسلمہ کی.
پاپیادہ کا مطلب یہ نہیں کہ 2-4 کلومیٹر ہو, شاید
130 کلومیٹر ہے,
150 تک ہے.
یعنی ان کا اپنی تاریخ میں یہ لکھنا کہ میں کئی مرتبہ مشرف ہوا ہوں اور مجھے ایسی ایسی دعائیں جو کہیں مستجاب نہ ہوتی تھی امام کے روزے پہ جا کے میں مجھے استجابت
اللہ ہو,
یعنی خدا وندال نے قبول کی ہے. لہٰذا یہاں پہ خود عظمت اس بات کی ہے کہ علماء اہل سنت, چاہے وہ علماء ہوں جنہوں نے امام رضا کا نیشاپور میں استقبال کیا ہے
جی,
اور امام سے حدیث سلسلہ صاحب سوال کیے, وہ بھی علماء اہل سنت ہے سارے
جی,
اور اس کے علاوہ امام کا ایک سال کے بعد یہ انتقال ہے کیونکہ جی امام 2 سال سے زیادہ نیشاپور میں یعنی اس میں خراسان میں نہیں رہے ہیں, سن 200 میں آئے ہیں اور 203 میں امام کی شہادت ہے, 2 سال. تو اب یہاں پہ 2 سال کے وقفے کے بعد امام کی قبر مبارک پہ علماء اہل سنت کا مسلسل آنا جی, مسلسل زیارت جو باقاعدہ خود جس میں حاکم نیشاپوری بھی ہے
جی,
اور بڑے سے بڑے علماء مصر سے, بغداد سے, دوسری جگہوں سے جو باقاعدہ آئے ہیں اور عملاً انہوں نے زیارت کرنے کے بعد یہ سبق دیا ہے کہ خود زیارت ایک فطری تقاضا ہے
جی,
جو امت مسلمہ مسلسل اس پر عمل پیرا رہی ہے, اور باقاعدہ آج بھی الحمدللہ آپ جو امام کے روزے پہ دیکھ رہے ہیں یہ فقط سارے شیعہ نہیں ہیں,
بالکل بالکل
40 میں امام حسین کے روزے بھی دیکھیں سارے شیعہ نہیں ہیں,
بلکہ
تمام کے تمام محبان اہل بیت
جی,
چاہے شیعہ ہوں, سنی ہوں, اہل سنت سے یا کسی اور فرقے سے ہوں
جی,
تمام کے تمام محبان اہل بیت امام کی زیارت پہ آتے ہیں, اور زیارت کرنے کے بعد فقط ایک زیارت ہی نہیں بلکہ اپنی دعاؤں کو استجابت اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے, چونکہ ظاہر ہے حجت الہی کے روزے پہ آنے کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں چونکہ یہ وہ ابواب ہیں, یہ وہ بیوت ہیں کہ جہاں پہ آنے کے بعد دعائیں مستجاب ہوتی ہیں, کبھی رد نہیں ہوا کرتی. لہذا یہ عقیدہ فقط شیعہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام مسلمان اس عقیدے کے ساتھ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں, اور آج جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ناظرین بھی یقیناً اسی سحر ٹی وی کے ذریعے سے دور دراز ہی سے صحیح، لیکن سب کے سب مشرف ہو رہے ہوں گے کہ کس قدر لاکھوں کی تعداد میں زائر یہاں پہ مولا کو پرسا دینے کے لیے آیا ہوا ہے، تاکہ پیغمبر اکرم سے لے کر کے اپنے زمانے کے امام حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں سلام کر سکیں۔
حضور، اسی طریقے سے نہ یہاں صرف آنے والوں کی دعائیں قبول ہو، انشاءاللہ مولا کے صدقے میں تمام ناظرین کی دعا بھی قبول ہو
انشاءاللہ انشاءاللہ۔
اور اگر آپ کچھ اور کسی اور امام سے اگر زیارت کے سلسلے میں کچھ بیان کرنا چاہیں تو
دیکھیے، اس میں خود زیارت میں بھی البتہ یہی ایک چیز کہ بہت سے ہمارے زائرین ایسے بھی ہوں گے کہ جو بہرحال یہاں پہ مشرف نہیں ہو سکے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن شیعہ یا محب اہل بیت کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں ہیں، تو نتیجتاً وہ اس ٹی وی کے ذریعے سے، سحر ٹی وی کے ذریعے سے یا دوسرے اور چینلز کے ذریعے سے امام کے روزے کی زیارت کر رہے ہوں گے، تو وہ بھی چونکہ ہمارے عقیدے میں زیارت بہرحال چاہے دور سے ہو یا قریب سے ہو بہرحال زیارت ہے۔ البتہ یہ مسلمات میں سے ہونے کی ایک دلیل یوں بھی ہے کہ تمام کی تمام امت مسلمہ جب نماز پڑھتی ہے تو نماز کے سلام میں ہے السلام علیک ایہا النبی، تمام فرقوں میں پیغمبر پہ سلام ہر فرقے میں ہے، شیعہ ہو یا اہل سنت ہو، لہذا السلام علیک ایہا النبی کہنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدہ اسلامی میں قریب جانے ہی کے بعد سلام نہیں کرنا، چونکہ تمام کی تمام امت مسلمہ مدینے میں نہیں ہے، امت مسلمہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی نماز پڑھتا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، یعنی اس بات کا اظہار ہے کہ ان کی خدمت میں سلام کرنا قریب سے ہو یا دور سے ہمارا فریضہ ہے، کم سے کم سنت کی حد تک تو یقیناً ہے، نماز میں واجب لیکن غیر نماز میں سنت کی حد تک تو مسلم ہے، لہذا یہ شیعہ عقیدہ ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام بدیہی اور مسلمات اسلامی میں سے ہے کہ تمام کے تمام مسلمان دور و دراز سے اپنے پیغمبر کی خدمت میں سلام کرتے ہیں، لہذا اسی تاسی میں، اسی اتباع میں ہم اپنے امام کی خدمت میں دور ہی سے صحیح سلام کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ثواب قریب آ کے کرنے میں ہے وہ یقیناً دور میں، چونکہ دونوں باتیں مساوی نہیں ہو سکتی، لہذا خود روایت میں ہے کہ ہر قدم پہ ایک حج کا ثواب، یعنی یہاں پہ دور سے بھی سلام کرنا وہی ہے کہ اپنے مولا کی، پیغمبر اکرم کی یا اپنے امام کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں، جو ایک مستحب پہ عمل کیا جا رہا ہے، ثواب ہے۔
بہت شکریہ، خدا آپ کو سلام،
میں بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ، میرا بھی
خدا حافظی کریں گے یہیں پر آپ سے،
خدا حافظ۔
ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے بھی کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، خداوند عالم سے دعا ہے کہ آپ کی جو حاجتیں ہیں، آپ کی جو ضرورتیں ہیں ائمہ طاہرین کے صدقے میں، خصوصاً امام رضا کے صدقے میں، وہ سب قبول اور مقبول ہوں، اور خداوند عالم سب کو، ہم سب کو زیارت کی توفیق عطا کرے، ہم سب زائر امام بن سکے۔ اب آپ سے یہاں پر خدا حافظی کرتے ہیں، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، خدا حافظ، فی امان اللہ۔